ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صلوات میرے محمد علی محمد آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ وسلم. اسے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے صلوات دیجیے. ایدان مطلب سے ایک دو منٹ لیں گے آپ کے پیغام دینے کے لیے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مضمون پر آ جائیں گے خدا نے چاہا تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجالس کے سلسلے میں جتنے بھی انتظامی امور ہیں یا جتنے بھی انتظامی ادارے یہاں کام کریں ہمارے اسکاؤٹس کے سمیت, اس سب سے تعاون کرنا آپ پر فرض ہے, لازم ہے. چاہے آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے لیکن اپنی ہی عزاداری کی خاطر, اپنی ہی مجالس کی خاطر, اس سے کسی کی عزت نہیں گھٹ جاتی اگر کوئی اسکاؤٹ کسی کو روک لے یا کوئی سپاہی کسی کو روک لے. خندہ پیشانی سے خود اپنے آپ کو پیش کر دیجیے تلاشی کے لیے. اس میں کون سی, ہم سب انسان ہیں, زمین پر رینگنے والے معمولی سے انسان ہیں, کسی کی عزت نہیں گھٹتی. لیکن انتظامات کے لیے, نظم و ضبط کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کم سے کم انتظامات کے معاملے میں ان تمام سے تعاون کیجیے, انتظامیہ کے ساتھ, اسکاؤٹس کے ساتھ, جتنے بھی ادارے یہاں سیکورٹی کے لیے کھڑے ان کے ساتھ تعاون کریں گے بہتر ہے. باقی آپ جانتے ہیں کہ نہ یہ سلسلہ رکا ہے نہ رکے گا, اور نہ کبھی, یعنی نہ رکا ہے, ماضی میں کبھی رکا, نہ آج رکا, نہ کبھی رک سکتا ہے. ہم میدان میں کھڑے ہیں, اپنے امتحان کو دے رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس قابل پایا کہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالا. یاد رکھیے گا, ہر قوم کو امتحان میں بھی نہیں ڈالا جاتا, انہیں کو امتحان میں ڈالتا ہے اللہ جنہیں اس قابل پاتا ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ تاریخ کے بدترین ادوار جن کا ہم ذکر سنتے چلے آئے تھے, آج اس بدترین دور سے ہم خود گزر رہے ہیں, اور الحمدللہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ذکر حسین کر رہے ہیں. بھائی موت اور زندگی کو چھوڑ دیجئے ایک طرف, علی اور حسین کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد کیا آپ زندہ ہیں؟ مردہ لاش سے بھی بدتر ہے نا وہ انسان جس کی زندگی میں علی اور حسین نہ ہو. علی اور حسین کو نکال دیا جائے تو پھر زندگی ہے, تو مردہ ہی تو ہے نا, تو بس ختم ہو گئی بات. اس مردہ لاش سے بہتر ہے انسان حسین اور علی کو اپنے دل میں رکھے, چاہے اس کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, حسین مرنے دیتا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم یہی عقیدہ ہے, یہی ہماری ماں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے, اسی لیے میدان میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. سب کو محبت کا پیغام ہے ہمارا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, عزاداری کرنی ہے نا. جب کرنی ہے تو پھر بتائیے کیسے کرنی. اللہ ٹھیک ہے, پرسکون پرسکون صبر کے ساتھ. یہ حوصلوں کا مالکہ ہے, یاد رکھیے گا. قوموں کی لڑائیاں ایک دو سال کی نہیں ہوتی ہیں, چار پانچ سال کی نہیں ہوتی, تاریخ پڑھیے جا کے, صدیوں تک امتحانات دیتی ہیں قومیں. بابا کدھر ہو, ایک دو سال کی بات نہیں ہوتی, چند مہینوں کی بات نہیں ہوتی, قوموں کے امتحان چلتے ہیں 100 سال 200 سال 300 سال. کھڑے ہیں میدان میں بابا, 1400 سال سے کھڑے ہیں, کھڑے ہیں نا, پھر کیا پرواہ ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. نظم و ضبط رہنا چاہیے, جس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, جس کا مورل ہائی ہوتا ہے, وہی جیتتا ہے آخر میں, اور کوئی نہیں جیتتا. مورل جیتتا ہے, اسپرٹ جیتتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسپرٹ باقی رہنا چاہیے. جو بچوں کو لے لے کر آتے ہو نا, ان کو لاتے رہو, ان کو پتا چل جائے. یہ خوش قسمت ہے یہ بچے کہ اس دور میں پیدا ہوئے جب ہم امتحان کی منزلوں میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیا پتا کوئی پردہ غیب میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے, کسے اپنے لشکر میں لے لو. بابا میں تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں نا, آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں, ہوا میں خیال میں باتیں نہیں کر رہا. یہی تو عقیدہ ہے نا, یہی عقیدہ ہے نا, کہ یہی دعا ہے نا کہ مولا اپنے آوان و انصار میں شامل کر. تو ویسے تھوڑی شامل کرے گا, کیا پتا وہ دیکھ رہا ہے, کیا پتا, کیا حقیقت یہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں کون ایسا اس قابل ہے, اتنا شجاع ہے, اتنا ثابت قدم ہے کہ میں اسے اپنے لشکر میں شامل کر لوں. بس اطمینان سے, سکون سے کرنی عزاداری. آگ اور خون کے سمندر سے گزرنا پڑے گا, گزر جائیں گے. عزاداری پہ آنچ نہ آنے دی ہے نہ آنے دیں گے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے, محمد آنے والا. عنوان کا اعلان آپ کے سامنے ہو چکا, بندگی اور کربلا. بندگی پر بات ہوگی, بندگی کیا ہے اور کربلا کیا ہے, یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلے. اور سورہ مریم قرآن مجید کا 19 سورہ اور اس کی 93 آیت یعنی 93 آیت, بچوں کے لیے جو بیچارے اردو میڈیم نہیں جانتے, اردو والوں کے لیے 93 آیت. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کوئی شے ایسی نہیں آسمانوں اور زمین میں, کوئی شے, یہاں کوئی استثنا نہیں, انسان ہو, جمادات ہو, حیوانات ہو, جو کچھ بھی ہے, ملائکہ ہو, ان کل من فی السماوات والارض, کوئی شے آسمان و زمین میں ایسی نہیں, الا آتی الرحمن عبدا, سوائے اس کے کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا. یعنی اللہ کا اور باقی مخلوقات کا رشتہ کیا ہے, بندگی کا. جو کچھ بھی ہے الا آتی الرحمن عبدا, اس صورت میں آئے گا کہ بندہ ہے, عبد ہے اللہ کے سامنے جو بھی شے. اب دیکھیے یہاں ہے من, عموماً عربی میں من آتا ہے جانداروں کے لیے اور ما آتا ہے بے جان کے لیے, لیکن یہاں ہر شے شامل ہے. ان کل من فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے, جاندار ہو یا بے جان ہو. ابھی تشریح کر دیں گے اس کی, لیکن پہلے اس کا ترجمہ اور تشریح اس آیت کی ہو جائے تو بعد میں تشریح کریں گے کیا مطلب ہے اس کا. اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے اس کی نسبت اللہ سے کیا ہے, عبد اور معبود کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ عبد کی حیثیت سے, بندے کی حیثیت سے, بندگی کی حیثیت رکھتا ہے, چاہے جمادات ہوں, پہاڑ ہوں, صحرا ہوں, ایوان, ملائکہ ہوں, سورج, چاند, آسمان, جو کچھ بھی. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو عبودیت کی حیثیت سے آئے گا. پیغمبر بھی شامل, اطمینان رکھیے گا. جو جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ان سب کے جوابات بھی آتے چلے جائیں گے. ہم تو خود چاہتے ہیں سوالات پیدا ہو جائیں آپ کے ذہن میں تاکہ ہمیں جواب دینے میں بھی لطف آئے اور آپ کو جواب سننے میں لطف آئے. اب اس میں انبیاء شامل, پیغمبر شامل, ائمہ شامل, سب شامل. ان کل من فی السماوات والارض, جو کچھ بھی, جو کوئی بھی, اس سب کی اللہ سے نسبت کیا ہے, بندے کی ہے. اللہ سے رشتہ کیا ہے, بندے کا, بندگی کا. اسی لیے قرآن مجید میں اور 5-6 سورے, سورہ حشر, سورہ حدید, سورہ صف, 3 سورے ایسے ہیں کہ جو شروع ہوئے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہاں ما آگئے, ماضی کا صیغہ ہے. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر چکا. جو کچھ بھی ہے, اب یہاں جو کچھ بھی آ گیا نا, ماں آ گیا نا, یہاں بھی ماں دونوں کے لیے, وہاں من, یہاں ماں, یعنی جو کچھ بھی ہے, جو کوئی بھی ہے, اللہ کی تسبیح کر چکا. اللہ کو مانے یا نہ مانے, اللہ کی تسبیح کر چکا. اس کی تشریح کریں گے. 3 سورہ ایسے جن کا اسی سے آغاز ہوا, سورہ حشر, سورہ حدید اور سورہ صف. سبح للہ ما فی السماوات والارض, 2 سورہ مضارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. وہاں ماضی تھا, جو تھا وہ کر چکا, جو ہے وہ کر رہا ہے, جو کچھ آئے گا وہ بھی یسبحو کا معنی ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمان و زمین ہے سب اللہ کی تسبیح کر چکا, کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد سورہ عالم ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی, رسول سے ارشاد ہوا تسبیح کیجئے اپنے رب اعلی کی, اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجئے, تسبیح کرتے رہے. ایک میں نے چھوڑ دیا ہے مصلحتاً ایک سورہ کا آغاز کیسے ہوا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں یا کل یا پرسوں کے مجالس میں, آج موقع ملا تو آج آ جائے گا. لیکن بس اب یہ سوال ہے, ہر شے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سب کا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟ عبدگی کا, بندگی کا, جتنی مشکل کیا ہے؟ اگر میں تمام مسلمانوں سے سوال کر لوں کہ اچھا کلمہ شہادت سنائیے تو کیا پڑھیں گے؟ میں اگر یہ سوال کر لوں کہ کلمہ شہادت سنا دیجئے تو کیا سنائیں گے؟ بھئی یہی سنائیں گے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ, گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے پھر رسول ہیں. اللہ نے پہلے کیا گواہی لی؟ پہلے گواہی دو میرا بندہ ہے, واشہد ان محمدا عبدہ, بس گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب تو غلط فہمی دور ہو گئی نا کہ گواہی کے طور پہ بھی اللہ نے بندگی کا پوچھا, بندگی کا, بندہ ہے کہ نہیں ہے. بس طے ہو گیا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کی نسبت اللہ سے بندگی کی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی بندہ, مجھ جیسا گناہگار بھی بندہ, ممکن ہے مجھ سے بھی زیادہ گناہگار ہوں وہ بھی بندے, مجھ سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ بھی بندے, متقی پرہیزگار ہیں وہ بھی بندے, نماز شب پڑھنے والے ہیں وہ بھی عبد, سورج چاند ستارے بھی عبودیت کی منزل میں, اللہ آتِ رحمان عبدا, ہر شے عبودیت کی منزل میں ہے, آسمان و زمین عبد, جن و انس عبد, ملائکہ بھی عبودیت کے مرحلے میں کیونکہ بندگی کر رہے ہیں نا اللہ کی, ملائکہ بھی عبودیت. پروردگار یہ کیا مسئلہ ہے جو نہیں مانتا, مانے یا نہ مانے عبد تو ہے نا, کافر ہو ملحد ہو حیوان عبودیت کی منزل میں تسبیح کر رہا ہے, ان کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے ان کا, یہ تسبیح کے الگ بانے, جب موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں سب, یہ جتنے بھی اب یہ طے ہو گیا نا کہ سب عبد, تو پروردگار یہ کیسے برابر ہو گئے ہم تو سب کے سب برابر, لیکن یہ عبد. اب دیکھیے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے, سورہ نور میں ارشاد ہوا اللہ نور ہے. پھر اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہاری طرف دو چیزوں کو بھیجا گیا, ایک کتاب اور ایک نور, روشن, یہ ایک روشن کتاب اور ایک نور بھیجا گیا, اللہ بھی نور, رسول بھی نور. کتاب کو بھی قرآن میں نور کہا گیا, اس کو بھی نور کہا گیا, سورج چاند ستارے بھی نور, ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے. تو منزلیں ہو گئی نا کہ اللہ نور السماوات والارض اور معنی رکھتا ہے, کتاب کو اگر نور کہا جائے تو اور معنی رکھتا ہے, رسول کو نور کہا جائے تو اور مفہوم ہے, اور کسی کو نور بنا کے رسول کے ساتھ بھیج دیا جائے, ہے نا, سوالات اکٹھے کرتے جائیے, جوابات خود بخود عقل سلیم دیتی چلی جائے گی. بس معلوم ہوا کہ نور کے بھی درجے ہیں, درجے ہیں نا, موم بتی کی روشنی ہے وہی نور ہے نا بھائی, لائٹ, لائٹ یعنی نور, اردو میں یعنی روشنی, یہی ہے نا نور کا معنی, کیا ہے روشنی, تو نور کہتے ہیں اس کو, یہ جو لائٹ, یہ بھی موم بتی بھی نور, لالٹین بھی نور, بلب بھی نور, ٹیوب لائٹ بھی نور, سرچ لائٹیں بھی نور, ہے نا, چاند کی چاندنی بھی نور, ستاروں کی روشنی بھی نور, بے شک وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ لیکن ہے تو روشنی نا, چاندنی کہا جائے چاند کی روشنی کو, چاندنی, چاندنی چمک رہی ہے, چاندنی پھیلی ہوئی ہے جیسی بھی ہے, تو ہے نا سورج بھی نور, لیکن منزلیں ہیں کہ نہیں ہے؟ موم بتی سے لے کے سورج تک منزلیں ہیں. اب جو منزل سورج کی ہے وہ موم بتی کی تو نہیں ہے, جو منزل سورج کی ہے وہ لالٹین کی تو نہیں ہے, جو منزل سورج کی ہے وہ آپ ہزاروں وولٹ کی سرچ لائٹ لگا دیں پورے علاقے کو روشن کر دیں, مگر وہ بات تو نہیں جو سورج کی روشنی کی ہے. کیوں؟ جب سورج چمکتا ہے تو پھر کسی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. کسی لائٹ کی ضرورت ہے سورج کی روشنی میں جب سورج چمک رہا؟ تو اب نور کی منزلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بس طے ہو گیا کہ نور کی بھی منزلیں ہیں, نور کی بھی منزلیں ہیں. تو بس یہ جو سب کو عبودیت میں داخل کیا گیا, اللہ نے ہر شے کو الا آتی الرحمن عبدا کل من فی السماوات والارض, کوئی شے آسمان و زمین میں ایسی نہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو سوائے اس کا رشتہ ہے بندگی کا, عبد کا. یہ بندگی ہے کیا؟ یہ عبد ہے کیا جسے پروردگار یہ منزلیں دے رہا ہے؟ کتنی منزلیں ہیں؟ اب ایک منزل میں بتاتا ہوں آپ کو. جناب نوح کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے نا, رسول. آئیے جناب نوح کو کیا کہا گیا؟ سلام علی نوح فی العالمین انہ کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہو نوح پر ان عالمین میں, اور بے شک ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں, اور یہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. جب اعزاز دیا گیا تو کیا کہا گیا جناب نوح کو؟ بندہ. انہ من عبادنا المومنین, یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر سلام. انہ کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وانہما من عبادنا المومنین, یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. جزا دی گئی تو کیا جزا دی گئی؟ کہ دونوں ہمارے بندے ہیں. بس پتا چلا کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ اور ہے, موسیٰ ہارون جیسے بندے اور ہیں, ہم اور آپ جیسے بندے اور ہیں, نوح جیسے بندے اور. وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اے رسول ذکر کیجئے میرے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا. یعنی سب سے بڑا منصب کیا بتایا؟ رسول اپنی جگہ, نبی اپنی جگہ, میرے بندے ہیں, میرے عبد ہیں, ان کا ذکر کیجئے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا, میرے بندوں کا ذکر کیجئے. آگے بڑھیے, وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ, وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذوالعہد وانه اواب, میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے, میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. صاحب قوت بھی ہے اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے والا بھی ہے, رجوع کرنے والا بھی ہے. جناب عیسیٰ نے کیا اعلان کیا آتے ہی؟ قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پتہ چلا کہ عبد ہونا, صاحب معراج ہونا, یعنی یہ سب سے بڑا منصب ہے کسی کا کہ اللہ اسے اپنا بندہ اور وہ بھی مومن بندہ قرار دے دے. بس سب کی بندگی اور ہے, انبیاء کی بندگی اور ہے. تو جب انبیاء کو اعزاز دیا, انبیاء کو یاد کرنے کا وعدہ کیا, تو یہ کہا کہ یہ میرا بندہ ہے, تو جسے کلمے میں قیامت تک کے لیے کہا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, وہ محمد کیسا بندہ ہوگا اللہ کا؟ ابھی تو ہم نے ذرا سا آغاز کیا ہے تمہید, ان کی تفصیل تفاصیل انشاءاللہ زندگی نہیں کل سے آئے گی, لیکن ابھی ہم اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں. بس معلوم ہوا کہ بندگی کو چھوڑے, بس اتنا بتا دیں بندگی اگر اپنے کمال تک پہنچ جائے تو وہ سوال کا جواب دے رہا ہوں جو ذہن میں آتا ہے, وہ نور اور بشر والا نا, نور کے بشر, خدا کے بندو. بندگی اگر اپنے کمال تک پہنچ جائے تو جانتے ہو اس کا منصب کیا ہے؟ اس عبد کا منصب یہ بن جاتا ہے کہ وہ نور نہیں, نور اس کے تابع ہو جایا کرتا ہے. اگر نور عبد کے تابع نہ ہوتا تو یہ کون عبد ہے جو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر رہا ہے؟ یہ کون عبد ہے جو سورج کو پلٹا رہا ہے؟ یہ کون عبد ہے جو تارے کو گھر میں اتار رہا ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آیا؟ اب مفہوم سمجھ میں آئے کہ جس بندگی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بندگی ہے کیا, وہ عبد ہے کیا؟ گواہی دیتے نا قیامت تک واشہد ان محمد عبدہ ورسول, و نماز میں بھی, تشہد میں بھی, نماز جنازہ میں بھی, سب جگہ پڑھتے نہیں پڑھتے, کہنا پڑے گا کہو میرا بندہ ہے. لیکن تم جیسا تھوڑی ہے, اس کو میں نے نور پر بھی قدرت دی ہے, طاقت دی ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے مثالیں دی, تشریح میں جائیں گے, ان کی بات میں جائیں گے, آگے چل گئے اور آگے بڑھاتے ہیں آپ کو ایک قدم اور آج سے تمہید باندھیں گے انشاءاللہ, کل سے تفصیل میں جائیں گے. چوتھے امام, امام سجاد علیہ السلام, مفہوم تک پہنچے نا, ایک جگہ تک تو آپ کو پہنچا دینا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیے زندگی رہی تو کیا کیا پھر سامنے آتا ہے, مطالب کیا کیا سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اب بتا رہے ظاہری اور باطنی مفہوم, تو بندے کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ایک ظاہری معنی ہے ہر شے بندگی میں شامل ہے, ہر شے. ایک وہ معنی ہے جس کی طرف اللہ لے جا رہا ہے کہ عبد کہاں تک جاتا ہے, عبد کے اختیارات کیا ہے. ابھی تو میں نے آخری اختیارات تک بات ہی نہیں کی, وہ تو انشاءاللہ بعد کی مجلس میں آئے گی, آپ کی توجہات رہیں تو انشاءاللہ. لیکن آئیے, ایک جملہ کہا چوتھے امام نے, مصائب نہیں پڑھ رہا کیونکہ مصائب میں بات رہ جاتی ہے. امام نے دمشق میں دربار میں خطبہ دیتے ہوئے ایک حصے میں کہا, انا بنو مکہ و منا, انا بنو زمزم و صفا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. کیا مطلب ہے اس جملے کا بھائی؟ کیسے ہم بھی تو اپنے آپ کہتے فرزند زمین, وطن کے بیٹے اور مادرتی, سب اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. کیا اس لیے استعمال کیا کہ بھائی میرے آبا و اجداد مکے سے مدینے آئے؟ اس لیے تو نہیں نا, وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ اب بھی کہتے کہ ہم مکے کے بیٹے ہیں, ہم مکے کے لوگ ہیں. لیکن امام جب استعمال کر رہا ہے, اس وقت تو وہ امام مکے میں نہیں رہتے, امام تو مدینے میں رہتے. بھائی حج 25 کی ہے, 32 کی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, لیکن آپ کا یہ فرمانا کہ انا بنو مکہ تو منا, میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں, انا بنو زمزم و صفا, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں, یہ کسی نے دعوے نہیں کیے. وطن کا بیٹا ہونے کا تو دعویٰ کیا, مکے کے بیٹے ہونے کے دعوے کیے بہت سارے لوگوں نے, مگر یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا, جو امام نے کیا, کسی نے تردید بھی نہیں کی. کیا سمجھانا چاہ رہے امام کہ میں کون ہوں؟ اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مکہ اور منا کا بیٹا, زمزم اور صفا کا بیٹا, کہ جو اعمال یہاں انجام دیے جاتے ہیں, جو عبادتیں یہاں انجام دی جاتی ہیں, میں ان کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں عرفات کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں قربانی کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں مشعر کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں زمزم کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں صفا کی حقیقت کو جانتا ہوں, میں وہاں رہوں یا نہ رہوں, کیونکہ میں حقیقت بندگی کو جانتا ہوں, مجھے کہنے کا حق ہے, اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ میں مکے کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. کیوں؟ کہ میں ان مقامات کی حقیقت کو جانتا ہوں, دوسرے نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب کہ قربانی کرنے والا وہاں کا بیٹا نہیں, بکرے کاٹنے والا بیٹا نہیں, گائے کاٹنے والا بیٹا نہیں, جو حقیقت قربانی کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ حقیقت قربانی کو اس طرح جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ کب دین پر جان قربان کرنی ہے. قربانی دینے والے قربانی دیتے رہے بکروں کی, گائے کی, اونٹ کی, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹے کہنے کا, خطاب لینے کا حق اسی کو حاصل ہے جو جانتا ہے کہ کب اپنے خون کی قربانی دے کر ان شاعر کو بچانا ہے. مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے, سمجھ میں آئی بات؟ اور آسان کرتے ہیں, اور آسان کر دوں آپ کے لیے مطلب. کتنی بڑی عبادت ہے حج, ہے کہ نہیں؟ ایک بار واجب ہے صرف, اتنی سخت عبادت ہے. نماز 5 بار واجب ہے حج زندگی میں, وہ بھی جس پر استطاعت ہو, باقی سب پر بھی نہیں. مستطیع آدمی پر 1 بار حج واجب ہے, اتنی سخت عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت عبادتوں میں, کیونکہ اب سختی کی حیثیت سے جو اس کی مناسک ہے. مگر سید الشہداء نے کیا کیا؟ حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر دیا. عمرے سے بدل دیا نا آپ نے حج کو, لوگ قربانی دیتے رہے, حسین نے مکے کو چھوڑ دیا, کوفے کی طرف چلے گئے, نہ عرفات گئے نہ منا گئے نہ قربانی دی, حج جیسی عبادت کو چھوڑ دیا حسین, وہاں چلے گئے. کیوں؟ حسین کو کہنے کا حق ہے کہ عرب نہ مکہ و منا, عرب نہ زمزم و صفا. کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ عرفات کا قیام حقیقت میں ہوں, منا کی قربانی حقیقت میں ہوں, محشر کا قیام حقیقت میں ہوں. یہاں قربانی دیتے رہے, ان حاجیوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ قربانی دینا کہاں ہے. حسین نے حج کو عمرے سے بدل کے بتا دیا کہ جو قربانی کے عبادت کے مفہوم تک پہنچ جائے اسی کے بیٹے کو یہ حق ہے کہ وہ کہے انا بنو مکہ و منا. لوگ قربانیاں دیتے رہے, حج کرتے رہے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ حسین کی مدد کرنا دین ہے, حسین پر قربان ہونا دین ہے. تو جو دین پر ان شاعر اللہ کو بچانے کے لیے, اس حج کو بچانے کے لیے, اس نماز کو بچانے کے لیے, ان عبادتوں کو بچانے کے لیے جو حج کو چھوڑ رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ حقیقت بندگی ہے کیا, کب مکے کا سجدہ ہے کب کربلا کا سجدہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ حقیقت ہے عبادت. اس لیے کہ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم, نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تک وہ جو تم قربانیاں دیتے ہو اس کا. سورہ حج کی آیت ہے نا, لن ینال اللہ, اللہ تک پہنچتا نہیں, کچھ بھی نہیں پہنچتا, یا نہ یہ گوشت اور نہ یہ خون وہ جو تم قربانی کرتے ہو. اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم, تم میں سے جس کا تقوی ہو وہ اللہ تک پہنچتا ہے, نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ حقیقت قربانی تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. اس نے حقیقت قربانی اسماعیل کو جانا یا نہیں جانا, جو اس حقیقت کو حاصل کر لے اس کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میں بیٹا ہوں یہاں کا, میں بیٹا ہوں. یہ حقیقت بندگی, کب کہاں سجدہ کیا جائے. تو بس اب تکراری حدیث ہے مگر میں کیا کروں, میرے مطلب میں اس کو بیان کرنا ضروری ہے. یہی تو خدا کے رسول نے بھی سمجھایا تھا, یہی تو بتایا تھا, اس چکر میں نہ رہنا کہ کب سجدہ توڑ دینا ہے کب سجدہ بڑھانا ہے. یہ دیکھنا کہ حقیقت بندگی کا تقاضا کیا ہے. اگر حقیقت بندگی اس بات کی متقاضی بن جائے کہ رسول سجدے میں ہو, نواسا پشت میں سوار ہو جائے, رسول سر اٹھانا چاہے, جبرائیل نازل ہو جائے, آ جائے حکم لے کر, سر نہ اٹھائیے گا, کہتے رہیے سبحان ربی العالی و بحمدہ, جب حسین آ جائے گا تو اللہ کی تسبیح بڑھتی چلی جائے گی, سجدے بڑھتے چلے جائیں گے. کیوں؟ وہ آ گیا جو حقیقت بندگی ہے. وہ زندہ کہ آج تمہیدی مجلس رہے گی, اور میری گزارش ہے کہ کل سے اگر تھوڑا سا وقت کا خیال رکھ لیا جائے, 5-10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں گے تو, کیونکہ آپ جانتے ہیں پیدر پہ مجالس سب کا خیال کرنا پڑتا ہے, ورنہ میں تو وقت کو نہیں دیکھتا, 2-2 گھنٹے پڑھتا ہوں, لیکن پہلے اشرے میں ذرا یہ مشکلات آڑے آ جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ بندگی, حقیقت بندگی کیا ہے, اس بندگی کی معراج کیا ہے. رسول کی معراج پہ تو بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں, آگے کی مجالس میں. اس بندگی کی معراج کیا ہے جو رسول نے سجدے کو طول دیا. بہت سارے مفہوم ہیں اس حدیث کے جو متفق علیہ حدیث ہے, عالم اسلام میں متفق علیہ ہے. حسین منی وانا منل, حسین کم سے کم اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا, سب مانتے ہیں جیسے تیسے توعن و کرہن اس کو مانتے ہیں. اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ تو بڑے پیار سے اور محبت سے مانتی ہے اور محبت سے ذکر بھی کرتی ہے اس حدیث کا کہ نہیں بالکل ہے. میں اس کا ایک اور پہلو بھی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ایک اور پہلو سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دوسرے انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہی ہے اللہ کا بندہ ہی تو بنانے کے لیے آئے تھے, خدا کے رسول بندگی کو معراج دینے کے لیے آئے تھے. اب پیغمبر نے جب پردہ فرمایا, آپ سامنے سے ہٹے تو اب کوئی نیا رسول تو نہیں آئے گا, اب کوئی نئی کتاب تو نہیں آئے گی, ایسا تو نہیں ہے نا, نہ کتاب نہ رسول. تو کون ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ اس کا عمل رسول کا عمل ہے, جو علامت ہو, جو نمائندہ ہو رسالت کی. اس لیے یہ حدیث متفق علیہ قرار پائی صاحبان فہم کے لیے, صاحبان شعور کے لیے, کہ سمجھ لینا کہ رسول نے کیوں کہا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, کہ جب کربلا میں بندگی پر آنچ آنے لگے گی, عبادت پر آنچ آنے لگے گی, تو حسین کا ایک سجدہ قیامت تک کے سجدہ گزاروں کی ضمانت دے دے گا. اب اس میں اللہ
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری.
بھائی دہشت گردی عروج پہ پہنچی, وحشت و بربریت کا دور دورہ ہوا, حلال کو حرام, حرام کو حلال کرنے کی بات ہوئی, عبادتوں میں اپنی مرضیاں داخل کرنے کی بات ہوئی, جیسے چاہے پڑھو جو چاہو کرو, یہ سب آیا. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ بندگی ہے کیا؟ کیا لوگوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کی بندگی کریں, یعنی جیسے اللہ کا حکم ویسے کیا جائے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ بندگی تو اللہ کی کرنی ہے نا, عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. تو اپنی مرضی سے کروں گا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو جب لوگوں نے اپنی مرضیاں داخل کرنا شروع کی, تو جو علامت ہے رسالت کی, جو علامت ہے اس بات کی کہ جو یہ کرے گا فعل رسول ہوگا, جانشین رسول ہے, مسند حکومت میں بیٹھے یا نہ بیٹھے, وارث رسول ہے, انبیاء کا وارث ہے. لہذا اب اس بندگی کو بچانے کے لیے کون علامت بن کے آئے گا کہ عبادت کو کیسے بچایا جائے؟ عبادت دونوں طرف ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی, نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی, سجدے ادھر بھی, سجدے ادھر بھی. ان کے سجدے کہاں گئے؟ ان کی نمازیں کہاں گئی؟ دہشت گرد کتنی نمازیں پڑھ لیں, وحشت اور بربریت کی علمبردار جتنی نمازیں پڑھ لیں. مسئلہ ہے انسانیت کا. اگر انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں تو سجدوں کا اعتبار, نہ قیام کا اعتبار, نہ رکوع کا اعتبار, نہ راتوں کو جاگنے کا اعتبار, کوئی چیز معتبر نہیں. کیوں؟ حقیقت بندگی کو جانتا ہی نہیں, اسے معلوم ہی نہیں کہ حقیقت بندگی ہے کیا, حقیقت عبادت ہے کیا. کسی کی عبادت کا ذکر نہیں, حسین نے ایک سجدہ کیا زیر خنجر, قیامت تک کے لیے مفکرین, محققین, فلاسفہ, متکلمین, شعراء, ان سب کی فکروں کا محور بن گیا حسین کا سجدہ. بس بتا دیا حسین نے کہ اگر حقیقت بندگی کے جانتے ہوئے اس معرفت کے ساتھ ایک سجدہ کیا جائے تو قیامت تک کی عبادتوں کا ضامن بن جاتا ہے, یعنی عبادتوں کو بچا لیتا ہے. ادھر بھی نمازیں ہزاروں لوگ پڑھتے رہے, ادھر چند لوگوں کی مناجات, اس طرف چند لوگوں کی مناجات, نہ معلوم کہاں گئی ان کی نمازیں اور دعائیں. ان کی مناجات محفوظ ہو گئی 72 کی. ہاں اگر اس لشکر میں بھی کوئی تھا ایسا تو اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے اسے وہاں رہنے نہیں دیا کہ یہ مناجات کرنے والا وہاں کا نہیں یہاں کا ہے. وہ پھر ان کے ذکر میں انشاءاللہ زندگی رہی تفصیل ذکر آئے گا, تو برسبیل تذکرہ میں نے اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں, اور یہ میں نے صرف تمہید باندھی ہے. اور بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے, انشاءاللہ زندگی رہی کل سے پھر ڈیٹیل میں جب تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے, خدا نے چاہا تو اللہ کی مدد سے, نصرت سے, امام زمانہ کی تائید سے اپنے جوانوں کی خدمت میں مطالب پیش کر دیں گے.
بندگی
اللہ, بندگی. اگر کربلا میں کوئی کسی چیز کو امر کیا حسین نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا, تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت, بندگی. اس خاندان کا بچہ بندگی کر کے بتا رہا ہے، حسین پر قربان ہو کے بتا رہا ہے کہ یہی تو دین ہے. ہم کہہ دیں تو گناہ، اقبال کہہ دے تو ثواب، ہم کہہ دیں تو لائق تعزیر جرم ہو گیا، اقبال کہہ دے تو مفکر قوم، ہم کہہ دیں تو دنیا دشمن، اقبال کہہ دے تو حکیم الامت. مجھے نہیں پتا غلط ہے یا صحیح، فیصلہ وہ کریں جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں، بھائی اس پر بھی وہی الزام لگاؤ جو کہہ رہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، بہر حق در خاک کو غلطی دے آج پس بنا لا الہ کر دی دے آج. میں کہہ دوں حسین کلمے کی بنیاد تو جرم، اقبال کہہ رہا بس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے. اقبال کا حوالہ دے کے پڑھ دیا کریں، لکھ دیا کریں، پھر پوچھو ان سے کہ اب کیا فتویٰ ہے بھائی، اب تو فتویٰ لاؤ. میں کہوں صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے، انبیاء نے جو کام نہیں کیا تو اقبال سے پوچھو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کہو اس کو جو کچھ کہنا ہے، اس کا تو یوم مناتے ہو بڑے زبردست طریقے سے، میں بھی مناتا ہوں، میں بھی اسی لیے اس کا عاشق ہوں کہ کچھ بھی صحیح، کچھ باتیں تو کر ہی گیا نا، کچھ بھی صحیح، اتنا تو جانتا تھا، اتنا تو مطالعہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. حالانکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو جناب آدم کے دور سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن نہیں اسی لیے وارث انبیاء، اگرچہ کہ الگ موضوع ہے ہمارا، بعد میں انشاءاللہ زندگی رہی تو، قرار پایا حسین کہ تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچا رہا ہے. اس گھرانے کے بچوں نے بتایا کہ بندگی کیا ہے، بس میں منزل تک آ گیا. میں نے عرض کیا کہ مجھے وقت کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، کل سے مجھے 5-10 منٹ پہلے دے دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. بچوں نے بتایا، پہلی محرم ہے نا آج، 2 کی شب. میں ہمیشہ یہ مجلس نام کر دیتا ہوں، جب سے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی ہے، نہ معلوم کب سے، جب مجھے یاد نہیں، اب ذہن میں نہیں، مسلم کے یتیموں کے نام. چند جملے اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسلم کے یتیموں کے نام کرتا ہوں ہمیشہ یہ مجلس، اس کے بغیر مجھے نامکمل نظر آتا ہے عاشورہ. کیوں؟ کربلا میں سب شہید ہوئے مگر سب ساتھ تو تھے نا، ایک دوسرے پر رونے والے تو تھے. لیکن عزیزو یہ وہ 2 یتیم ہیں مسلم کے، آخر وقت تک مسلمی وصیت کرتا رہا میرے بچوں کو مدینے پہنچا دو، میرے یتیموں کو پہنچا دو. لیکن ان دونوں معصوم بچوں کو زندان کی تاریکی میں دھکیل دیا گیا. داروغہ زندہ کو بھی نہیں معلوم کہ بچے کون ہیں، بس وہ تو داروغہ اس کو پتا ہے کہ بتا دیا، بس شام کو ایک وقت ان کو کھانا دو، ابلا سوکھا روٹی دو، پھر بند کر. نہیں معلوم کتنا عرصہ گزرا، نہیں معلوم. داروغہ زندان کے آتے وقت بچوں کو پتا چلتا ہے کہ شام ہو گئی، اس حساب سے وہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ زندان ہے، ہاں زیر زمین زندان ہوتے تھے اس زمانے میں، تاریخ زندان، اس سے وہ اندازہ کرتے تھے اوقات. پھر ایک دن مشورہ کیا، اسے بات تو کریں، اپنا حال تو بتائیں اسے. ایک دن اکلے بھائی ایک بات سنتا ہے، کیا محمد عربی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، کیسے نہیں جانوں. اچھا ہمت بڑی بچی، کہ ان کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے، ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی جانتا ہے، ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے. وہ ایک ایک کا نام سن رہا ہے، کہتا ہاں کیوں نہیں جانتا، میرا مولا ہے، میرا سید و سردار، لیکن تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ بچے کہتے ہیں ہم اسی خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، ہم عقیل کے بھتیجے ہیں، مسلم عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں، ہم پر احسان کر دے، ہمیں مدینے پہنچا دے، جو انعام چاہے گا اپنے چچا حسین سے دلوائے گا. ان بچوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، ان بچوں کو تو، معصوموں کو یہ بھی نہیں معلوم، داروغہ زندان نے بھی نہیں بتایا. سمجھ گیا بچے بے خبر ہیں حالات سے، قدموں میں سر رکھ کے رونے لگا، تم نے اتنے عرصے تک مجھے بتایا کیوں، مجھے کیا معلوم، محب اہل بیت ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں، معمولی سا سپاہی ہے. کہتا بچوں سے بار زندان کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. رات کی تاریکی میں جتنی جلد ہو سکتا ہے کوفے سے نکل جاؤ، دن کی روشنی میں پکڑ لیے گئے تو قتل کر دیے، اب چاہے مجھے مار دیں مگر تم آزاد ہو جاؤ. بچے شکریہ ادا کر کے جانے لگے تو دامن تھام لیا، کہ دیکھو بچوں اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، اب میں زندہ نہیں بچوں، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو. بچوں نے ہاتھ تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں. کتنا یقین ہے اس سپاہی کو ان کے شافع محشر ہونے کا، اور کتنا یقین ہے ان معصوموں کو اپنے شافع محشر ہونے کا. وعدہ کرتے کہ تیری شفاعت کرے. خوش ہو گیا، دعائیں دی، دونوں بچے نکلے، مگر کاتبِ تقدیر تو کچھ اور لکھا ہے. رات بھر بھٹکتے رہے، کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں. فجر کا وقت ہوا، نماز ادا کی، ایک درخت پہ چھپ گئے، نیچے جوہر ہے پانی کا. زوجہ حارث کی کنیز پانی بھرنے آئی، پانی میں دو چاند سے چہروں کے عکس دیکھے. حیرت سے کہتی ہے میں نے اتنے حسین چہرے کوفے میں کبھی نہیں دیکھے. بچوں کیوں ڈرے سہ میں اوپر بیٹھو، نیچے آ جاؤ، مت خوف کھاؤ، تم امان میں. بچے نیچے اترے گا، کہاں کے رہنے والے، کیا نام؟ کہ مومنہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، کوفے والوں نے دغا کی ہے ہمارے بابا کے ساتھ، بے وفائی کی ہے ہمارے بابا کے، ایک احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں اپنے چچا حسین کے پاس جانا ہے. گھبرا کر کہتی ہے بچوں تم کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے، سورج نکلنے والا ہے، چلو جلدی جلدی میرے ساتھ. میری مالکہ مومنہ ہے، کنیز اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. جلدی جلدی شہزادوں کو لے کے آئی. زوجہ حارث کو جب علم ہوا کہ مسلم کے یتیم آئے ہیں، نہیں بتایا کہ واقعہ کربلا ہو چکا، نہیں بتایا معصوم بچوں کو، انہیں کچھ نہیں معلوم. خدمت کی ان کی، نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، بہترین غذا بنائی، کہ اطمینان رکھو کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس میں چھپا کر بھیج دوں گی، اور جب مدینے پہنچنا تو شہزادیوں کی خدمت میں اس کنیز کا سلام عرض کرنا. شام ہوئی، ایک کوٹھی میں بند کر دیا دونوں بچوں کو کہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، ایسا نہ ہو انعام کے لالچ میں کہیں تمہیں قتل کر بیٹھے، لہذا رات اس کوٹھی میں گزار لو. باہر سے اس پہ قفل ڈال دیا. حارث ملعون دیر سے آیا، پوچھا زوجہ نے دیر کیوں بھی، کہا مسلم کے یتیم فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، سارا دن ڈھونڈتا رہا ملے نہیں، تھک گئے. کہا کیوں آلے رسول کی جان کا دشمن ہوا ہے، کھایا پیا سو گیا. ادھر رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے، بھائی اٹھو بھائی اٹھو. بھائی اٹھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں نے ابھی یہ خواب دیکھا، میں نے خواب میں رسول خدا کی زیارت کی، ہمارا بابا بھی ان کی خدمت میں ہے، اس سے پوچھتے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے. ہمارے بابا نے روتے روتے جواب دیا، خدا کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں ہیں، زندان، ان کی رہائی کا کوئی سبب پیدا ہو جائے. رسول نے بابا کو سینے سے لگا کر فرمایا ہے مسلم اطمینان رکھو، بس کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے آتے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے گلے لپٹ کے رونے لگے، گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، چونک کر کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی. مومنہ گھبرا کر کہتی ہے کسی ہمسائے کے بچے ہوں گے. کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آتی. تلوار لے کر آگے بڑھا اس کوٹھی کی طرف، مومنہ چلاتی بھی پیچھے پیچھے، قفل کو تلوار سے توڑا، ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا. اب جو اندر داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے لڑ، غصے میں آگے بڑھا، ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا ایک معصوم بچے، چہرے پر سر پر اتنی ٹھوکریں ماری کہ بچوں کے چہرے نہو نہان ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، رسی سے باندھا دونوں بچوں، خیر اچھتا ہوا لے کے چلا کہ ضرور قتل کروں گا تمہیں ساحل پر لے جاتا نہر کے کنارے پر. غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، مومنہ پیچھے پیچھے گھسٹتی جاتی ہے، میں نے انہیں امان دی تھی، میں اپنا مہر بخشتی ہوں، میں اس سے زیادہ انعام دوں گی ان بچوں کو چھوڑ دوں، ان معصوموں کو چھوڑ دوں. کہتا ہے نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی بھی منظور ہے. ساحل پر پہنچا، غلام کو حکم دیا انہیں قتل کر دیں. غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا بلال کی قوم سے ہے. وہ چونک کر کہتا تم کیسے بلال کو جاتے ہو؟ ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول کا موزن تھا. کہا تم خاندان رسالت کے چشمے چراغ ہو؟ کہا ہاں، ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں. تلوار پھینک دی نہر میں، چھلانگ لگا دی، یہ ظلم نہیں کر سکتا خاندان رسالت.
جھجھلا کر بیٹے کو حکم کیا آگے بڑھے، بچوں کے سر قلم کر دے۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر وار کی۔ بیٹے نے تلوار پھینک دی، پیچھے ہٹ گیا، بس غصے میں سیاہ چہرہ لیا آگے بڑھا۔ تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا، مومنہ بچوں اور تلوار کے درمیان میں آ گیا۔ شانہ زخمی ہوا، مومنہ زخمی ہو کر ایک طرف گری۔ اب آگے بڑھا، بچوں نے کچھ شرط رکھی، ختم کر رہا ہوں۔ آخری شرط جانتے ہو کیا رکھی؟ جب اس نے کوئی بات نہ مانی تو کہا چاہیے اتنی مہلت دے دے، دو رکعت نماز پڑھ لے۔ ارے کہاں کربلا کی انصار حسینی کی مناجات، اور کہاں یہ بچے؟ یہ کربلا میں نہیں، لیکن اس خاندان کے چشم و چراغ بتا رہے کہ گواہ رہنا کہ اگر ہمارے چچا حسین نے سجدے میں سر کٹایا تو ہم بھی آخری وقت میں اللہ کی بندگی کو بھولے نہیں تھے۔ بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس ملعون نے سجدے ہی میں وار کیا بڑے بھائی کی گردن، سر تن سے جدا کیا، تھیلا ساتھ لایا ہے، سر کو تھیلے میں ڈال دیا، جسم کو نہر میں پھینکا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا، آواز دیتا جاتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بڑے بھائی کا جسم سفید آنکھ پر ٹھہر گیا۔ بس یہ بچہ کروٹیں لے رہا تھا چھوٹا بھائی، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اس سر کو بھی تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے۔ کہے آپ بیٹھ گئے، آخری جملے سن لو دو تین۔ صبح ہوئی، کچھ کسان گزر رہے ہیں، دیکھا ساحل پر کوئی بیوی بیٹھی ہے سر سے پیر تک سیاہ چادر میں، کوئی نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے، زارو قطار رو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر پوچھا بیوی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ کہا ہاں، حارث ملعون نے میرے دو بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال لو، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یہ کسان اترے، ان بے سر کے لاشوں کو نکالا، عجب منظر دیکھا، یہ بیوی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی بے سر کے لاشوں میں، کبھی سر ابراہیم کے سینے میں رکھتی تھی، کبھی محمد کے سینے میں رکھ کے روتی تھی، پھر دعا دیتی ہے ان آنے والوں کو، ان لاشیں نکالنے والوں کو، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں، شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بیوی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بیوی نے کہا میں کوئی اور نہیں، ارے تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ آخری جملہ سن لو، ارے فاطمہ کیوں نہ آتی مسلم کے بچوں کے لاشے پر؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں علی اکبر کے سینے پہ بخشی لگی، فاطمہ آئی یا نہیں آئی؟ عباس کے شانے کٹے، زہرا آئی یا نہیں آئی؟ قاسم گرا، قاسم کا سر گود میں لیا کہ نہیں؟ اور وہ محمد گرے، فاطمہ آئی یا نہیں؟ ارے حسین کو آغوش میں لیا یا نہیں؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جاتے اور مادر حسین مرسا دینے کے لیے؟
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.